الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبذش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قران حکیم میں سے 25ویں پارے میں سے سورہ دخان کا مطالعہ کر رہے ہیں اور تقریباً آیت نمبر 12 تک ہمارا مطالعہ مکمل ہوا تھا. مشرکین مکہ جس سرکشی پر اڑے ہوئے تھے انہیں عبرت دلائی گئی ہے اور اب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں بھی ان پر اللہ سبحانہ وتعالی کی پکڑ آ سکتی ہے، بلکہ بالفعل وہ ایک قحط کی شک صورت میں عذاب میں مبتلا کیے گئے جس کا ذکر پچھلے نشست میں آیا تھا، اور کئی برس تک وہ عذاب ان پر مسلط رہا حتیٰ کہ ہجرت ہو گئی اور روایات کے مطابق ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے وہ خط بھی انہوں نے روانہ کیا اور رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم مکے والوں پر جو عذاب مسلط ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دور فرما دے. تو یہ وہ دنیاوی عذاب کی ایک شکل تھی جو ان پر مسلط کی گئی. اس کا کلام یہ اس حوالے سے بیان پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آیا تھا. آج جو مطالعہ شروع کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 13 سے ہے، البتہ آیت نمبر 12 کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم سے عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لے آئیں گے. یہی معاملہ بنی اسرائیل، یہی معاملہ آل فرعون کا بھی تھا. فرعون اور آل فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان کا ذکر آگے آئے گا. البتہ یہ مشرکین بھی کہہ رہے تھے بس یہ آیا ہوا عذاب ہم پر سے ٹل جائے تو ہم نیک ہو جائیں گے، پارسا ہو جائیں گے، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے اللہ کی ماننا شروع کر دیں گے. اس پر یہ کہتے ہیں کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لے آئیں گے. انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین. ان کو کہاں نصیحت حاصل ہو سکے گی حالانکہ ان کے پاس تو واضح رسول یا واضح طور پر بیان کرنے والے رسول آ گئے ہیں. یعنی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کی کیفیت آ جائے گی تو پھر یہ مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو رسول مبین قرار دیا. اس کے دو اعتبار سے مفاہیم بیان کیے گئے، ایک تو رسول کی زندگی بہت مبین واضح ہے، ان کا کردار، ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی دیانت، تمہارے درمیان وہ رہے، 40 برس تک تم ان کے کردار کا مشاہدہ کر چکے ہو، تم نے اپنے فیصلوں سے کرائے، تم نے اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوائی، تم نے حجر اسود کو نصب کیے جانے کا فیصلہ ان سے کرایا. ایک تو یہ واضح ان کی سیدھا زندگی تمہارے سامنے، دوسرا وہ رسول مبین ہے، مبین پیغام کو واضح کر کے پیش کرنے والے. اللہ کا کلام اول تو مشرکین کی اپنی زبان میں ہے، عربی جانتے تھے یہ لوگ، اور پیغمبر کی زندگی بھی سامنے، پیغمبر کی وضاحت بھی ان کے سامنے موجود ہے، تو ان کو سمجھنے کے اندر کوئی بیریئر نہیں، کوئی رکاوٹ کا معاملہ نہیں ہے. تو رسول مبین دو اعتبارات سے، پیغمبر کا اسوہ بھی واضح ہے، کردار بھی واضح ہے، اور پیغمبر جو پیغام پیش کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ بالکل واضح پیغام ہے. ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون. پھر وہ اس بات سے پھر گئے اور کہنے لگے یہ تو کسی کا سکھایا ہوا دیوانہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی بدترین جو بدکلامیاں ان مشرکین نے کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ قرآن حکیم میں نقل کیے. ایک تو ہمیں بھی اندازہ ہو کہ اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ بیتی ہیں، ان کا کردار سامنے موجود تھا، حتیٰ کہ ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے وہ ہرقل قیصر روم کے دربار میں پہنچے اور پوچھا جن کی تم بات کر رہے ہو، جن کے بارے میں تم کلام کر رہے ہو، کبھی جھوٹ انہوں نے بولا؟ تب ابو سفیان اس وقت دشمنی پر تھے، کہا نہیں جھوٹ کبھی نہیں بولا. یہ کردار ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، مگر یہاں ان کی مت ماری گئی ہے، یہ آنکھوں کے اندھے ہی نہیں دل کے بھی اندھے ہو گئے تھے، مخالفت میں اتنے آگے گئے، کبھی کہتے سکھایا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں مجنو ہے معاذ اللہ, کبھی کہتے کذاب ہے معاذ اللہ, کبھی کہتے ساحر ہے جادوگر ہے معاذ اللہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اسی طرح ان تعصب والے افراد کے پاس, ان مشکین کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں تھی. تو کبھی کہتے ساحر, کبھی کہتے جھوٹے معاذ اللہ, کبھی کہتے معلم, ان کو سکھایا گیا, معلم نہیں معلم, لام پر زبر ہے, تو معلم یہ سکھایا گیا ہے, یہ مجنو ہے, یہ دیوانہ ہے, یعنی یہ خود یکسو نہیں تھے کہ مخالفت کریں تو کیسے کریں. اور یہ ہوتا ہے اکثر دین کا کام کرنے والے یا دین کی طرف بلانے والے بعض لوگ بس ان کو خدا واسطے کا بیر ہوتا ہے اور کسی ذاتی تعصب کی وجہ سے وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں, اور ہر دن ان کا اعتراض کا انداز نیا ہوتا ہے, ہر دن کو نئی بات وہ لے کر آئیں گے. وجہ یہ ہے کہ جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, اسی طرح یہ عقل اور دل کے اندھے لوگوں کے پاس مخالفت حق کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی. تو کہنے لگے ان کو تو سکھایا گیا ہے. اس کے بڑے خوبصورت جوابات مفسرین نے دیے ہیں, علماء نے دیے ہیں کہ بھائی قرآن تو خود کہتا ہے اس قرآن کے بارے میں, اگر اس قرآن میں کوئی شک ہے تو اس کی ایک سورت سے ملتی جلتی سورت ہی پیش کر کے دکھا دو. کبھی قرآن نے کہا کہ قرآن جیسا کلام لے آؤ, پھر قرآن نے اس چیلنج کو آسان کیا 10 سورتیں لے کر آ جاؤ, پھر قرآن کہتا چلو ایک ہی سورت کو لا کے دکھا دو, نہیں لا سکے. جس چیلنج کو قبول کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں, تمہاری اپنی زبان میں وہ کلام ہے, اس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ان کو کسی نے سکھایا ہے. اگر یہ کلام اتنا عمدہ ہے اور اتنا زوردار ہے اور اتنا عظیم ہے اور لاجواب ہے کہ تم اس کا چیلنج قبول نہیں کر سکتے, تو اس سکھانے والے نے خود دعویٰ کیوں نہ کیا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سکھا رہے تھے؟ معاذ اللہ, کا تمہارے خیال ہے وہ خود دعویٰ کرے پھر اور تمہارے منہ بند کرا دے اور اپنی عظمت تمہارے سامنے واضح کر دے, اپنی برتری تم پر ثابت کر دے. اس طرح بھی اس کا جواب دیا گیا. دوسرا مجنو کہتے ہو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جس پر جن چڑھ جائے مجنو سے کہا جاتا ہے, ہم اردو میں کسی اور مفہوم میں لیتے ہیں. بہرحال تو جو مجنو ہوتا ہے, جو عقل سے جو ہے وہ دور ہو چکا ہو, مدہوش ہو, جس کو کچھ سجھائی نہ دے, اس کا کردار اتنا عمدہ ہوتا ہے. جس کو تم نے صادق کہا, جس کو تم نے امین کہا, جس سے تم نے فیصلے کرائے, جس کے پاس تم نے امانتیں اپنی رکھوائی, تو مجنو کا ایسا کردار ہوتا ہے. معاذ اللہ, ذرا غور تو کرو. دوسرے مقامات پر کہتے ہیں جادوگر, معاذ اللہ, جادوگروں کا یہ کردار ہوا کرتا ہے, ایسی سیرت ہوتی, ایسا کردار ہوتا ہے, ایسے اخلاق ہوتے ہیں. یہ کذاب جھوٹے معاذ اللہ, معاذ اللہ, تم خود کہتے ہو 40 سال تک تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں, کوئی ایک واقعہ تم بیان نہیں کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جھوٹ آیا ہو. حتیٰ کہ جیسا بھی میں نے عرض کیا, ابو سفیان کی وہ گواہی بعد میں ایمان لائے ہیں, جبکہ وہ دشمن تھے, اس وقت یہ گواہی کیا ہے, نہیں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, یہ صادق ہیں, یہ امین ہیں. تو بہرحال یہ مختلف انداز سے جوابات دیے گئے. یہاں فقط قرآن نے ان کے اس قول کو نقل کیا, کہتے ہیں کہ ثم تولوا عنہ, پھر اس بات سے وہ پھر گئے, وقال معلم مجنون, اور کہا کہ یہ تو کسی کا سکھایا ہوا ہے, مجنو ہے, معاذ اللہ. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون, بے شک ہم عذاب کو تھوڑا کھول دینے والے ہیں, مگر تم لوگ تو بے شک اپنی اصل حالت پر لوٹ آنے والے ہو. وہ جو پچھلی نشست میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رائے یہ بیان کی گئی تھی کہ یہ دنیا والے ایک عذاب کا بھی تذکرہ ہے, وہ جو دخان والی بات پچھلی مرتبہ پیش کی گئی تھی, تو اس آیت سے اس بات کو تقویت بھی پہنچتی ہے کہ یہ آیا وہ ہم ٹال دیں گے اگر, تو تم پھر یہی حرکتیں کرو گے. جیسے غالباً پہلے بھی ذکر ہوا تھا اور آج اشارہ ہوا ابتدا میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجا گیا, اور آل فرعون کو بھی اولاً مختلف عذابوں میں اللہ نے مبتلا کیا تھا, جس کا پہلے بھی ذکر آ چکا, کبھی جو ہے وہ ان کی اناج کے اندر جوئیں پڑ جانا, کھانے پینے میں مینڈک کا نکل آنا, منہ سے خون کی الٹیاں نکلنا شروع ہو جانا وغیرہ وغیرہ, ٹڈی دل کا فصلوں پر حملہ ہو جانا. تو دوڑے ہوئے آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, کہتے بس دعا کر لو اور ہم سیدھے ہو جائیں گے. ان واقعات کو بھی قرآن نے نقل کیا. یہاں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا عجب کہ تمہیں اللہ تعالیٰ مشکل سے نکال دے, پھر تم دوبارہ یہ حرکتیں کرنا شروع کر دو. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقتی طور پر کچھ سختیاں تکالیف بھی آتی ہیں, اس میں بھی ایک رحمت یہ ہوتی ہے کہ سختی کے حالات آئیں اور بندے کا دل نرم ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے, تو یہ وقتی سختی بھی نعمت ہے, یہ وقتی سختی بھی نعمت ہے کہ اس سے بندے کا دل نرم اور اللہ کی طرف پلٹ آئے. لیکن اس سب کے باوجود اگر لوگ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے تو اس کو دلوں کی سختی کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہم سب پر انفرادی حالات گزرے ہوں گے یا گزرتے ہیں, اللہ عافیت رکھے, آزمائش مانگنے والی شے نہیں ہے. آئے تو اللہ سے صبر کی التجا کرنی چاہیے کہ اللہ ربنا افرغ علینا صبرا, ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے. لیکن آنے والی سختیوں میں, تکالیف میں, کبھی بیماری, کبھی کوئی معاشی بحران, کبھی کوئی کاروبار کے اندر نقصان, کبھی اولاد کا جو ہے وہ انتقال کا ہو جانا, کبھی اور کسی مشکل کے اندر آ جانا, ان وقتی تکلیفوں میں ایک اہم مقصد اور حکمت وہ یہ ہوتی ہے کہ دل نرم ہو. اور کبھی ان پر اجتماعی طور پر قوموں پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, وہ ایک عذاب کی شکل تو ہوتی ہے مگر اس کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے, لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ لوٹے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. مگر ان کا معاملہ کیا ہے جو ڈھٹائی پر اتر آئے ہیں, انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون, بے شک ہم تھوڑا عذاب کھول دینے والے ہیں مگر تمہارا حال یہ کہ تم پھر اپنی اصل حالت پر لوٹ آؤ گے, وہی ہٹ دھرمی کی روش. یوم نبتش البطشۃ الکبرا, جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے, انا منتقمون, بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. بہت سخت لفظ جو اللہ نے استعمال کیا ہے, انا منتقمون, ہم انتقام لینے والے ہیں. بعد اس میں عرض کروں گا, البتہ پہلی بات کیا ہے, یوم نبتش البطشۃ الکبرا, جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے. جیسے میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا, یعنی دو جمعے قبل جب ہم مطالعہ کر رہے تھے, کہ اس حوالے سے مفسرین کی دونوں آراء ہیں اور یہ علمی رائے کا اختلاف صحابہ کرام میں بھی موجود تھا. بعض کا خیال ہے کہ دنیاوی عذاب کا ذکر دخان کا جو مفہوم ہے, اور بعض کا خیال ہے کہ یہ قیامت کے موقع پر اور آخرت کی پکڑ کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ آیت بھی یوم نبتش البطشۃ الکبرا, جس دن ہم سخت پکڑ کریں گے, ایک مراد دی گئی ہے بدر میں ان کی باقاعدہ پہلی پٹائی ہوئی مشکین مکہ کی, اس سخت عذاب کی طرف اشارہ ہے. اور جن مفسرین کی رائے ہے کہ نہیں اس سلسلہ کلام میں آخرت کے حوالے سے یا قیامت کے عذاب کی طرف سے اشارہ, تو وہ سب سے بڑی پکڑ کا معاملہ تو وہ تو قیامت کے دن ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آگے فرمایا کہ انا منتقمون, بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. یہ ہے قرآن حکیم ہی کا بیان, اللہ کی وہ شان بھی کہ وہ رحمان اور رحیم اور کریم اور عفوف اور غفار ہے, وہیں اس کی شان یہ بھی کہ وہ عزیز بھی ہے, غالب کل اختیار رکھنے والا, ذو انتقام, انتقام لینے والا بھی ہے. اور یہاں اللہ خود فرما رہے ہیں انا منتقمون, بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو اللہ کی مخالفت پر اڑ جائے معاذ اللہ, پیغمبر کی دعوت کی مخالفت پر اڑ جائے معاذ اللہ, دین کی راہ میں روڑے اٹکانے پر اڑ جائیں, تو اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ انا منتقمون, بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس مقام پر بیان ہو رہا ہے, اور اسی تناظر میں کہ وہ آل فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے. یعنی ایک بات, نئے نئے وہ ساتھی جو قرآن حکیم کے فہم سے مطالعے سے گزرتے ہیں تو کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہیں, کبھی آتا ہے فرعون کی طرف, آل فرعون کی طرف, کبھی آتا ہے موسیٰ, بنی اسرائیل. تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی میں سے تھے, بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے پیغمبروں کو ماننے والے, البتہ ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا فرعون اور آل فرعون نے. آل فرعون سے مراد فرعون کی اولاد نہیں, آل میں پیروی کرنے والے بھی شامل ہوتے ہیں. تو فرعون اور اس کے لاؤ لشکر, فرعون اور اس کے ساتھ دینے والے, یہ فرعون اور آل فرعون ہیں, انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. ان بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی جائے, آل فرعون کی غلامی سے نجات دلائی جائے, یہ بھی ایک اہم ذمہ داری تھی موسیٰ علیہ السلام کی. تو فرعون اور آل فرعون نے مغلوب کر رکھا ہے, غلام بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو, اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہیں اور ان کی اصلاح بھی انہوں نے کرنی, اللہ کی وحی بھی آ رہی ہے, بعد میں کتاب تورات بھی عطا ہوگی, یہ موضوعات پہلے بھی بیان ہو چکے. ساتھ ہی فرعون کو بھی دعوت پیش کرنی ہے, آل فرعون کو بھی دعوت پیش کرنی ہے, اور بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات بھی دلانی ہے. البتہ جیسے میں نے عرض کیا, اب جو یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور آل فرعون کا بھی ذکر آئے گا مختصراً, اس تعلق سے ہے کہ جیسے ہی مشرکین مکہ تھے, ذرا سختی آئی تو دوڑے ہوئے آئے دعائیں کرانے کے لیے, ذرا وہ سختی دور ہو جائے گی پھر اڑ جائیں گے. اسی طریقے پر یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آل فرعون کا معاملہ تھا, سختیاں آتی تو دوڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے, دعا کراتے, معاملہ ٹلتا, پھر جو ہے وہ اڑ جاتے مخالفت حق کے اوپر. تو ان کے انجام کا ذکر کر کے مشکین مکہ جن کے سامنے اول قرآن نادل ہو رہا ہے، جن کے وقت میں قرآن اول نادل ہو رہا ہے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر عبرت دلائی. فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے اس سے پہلے یقیناً قوم فرعون کی بھی آزمائش کی. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ایک عزت والے عالی قدر رسول ان کے ہاں آئے، جلیل القدر رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام. کس دعوت کے ساتھ؟ ان ادو الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. یہ جو فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، فرعون نے اپنا بندہ بنا رکھا تھا. فرعون نے کہا تھا وقومہما لنا عابدون، کہ موسیٰ اور ہارون کی قوم کے لوگ یہ تو ہماری عبادت کرتے، مراد ہماری بات مانتے، ہمارے حکم پر عمل کرتے ہیں، یہ تو ہمارے غلام ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ان ادو الیہ عباد اللہ، میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو، یہ تمہارے بندے نہیں ہیں، یہ بندے اللہ کے ہیں. یہ ہے توحید کا انقلابی نعرہ، یہ ہے توحید کا انقلابی نعرہ. بندے ہونے کے ناطے سارے بندے برابر ہیں اللہ کی نگاہوں میں، مخلوق ہونے کے ناطے. عزت اگر کسی کی ہے، شرف اگر کسی کا ہے، وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 کے مطابق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کا تقویٰ اختیار کرے. تو بندے ہونے کے ناطے سب برابر ہیں، تو کوئی کسی کو غلام بنائے اور اس پر خدائی کا دعویٰ کرے، اس پر حاکم ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنی مرضی اس پر چلانے کی کوشش کرے، اس کی تمہیں اجازت نہیں. تم بھی بندے ہو، بندے بن کر رہو. حکمراں بن گئے تو اختیار تمہیں عطا ہوا ہے، اس اختیار کو الحاکم اللہ کی ذات کے حکم کے مطابق استعمال کرنا. تو بہت انقلابی نعرہ ہے، میرے حوالے کر دو اپنے بندے نہیں، اللہ کے بندوں کو. اس میں بھی دعوت ہے، تو بھی اللہ کا بندہ، یہ بھی اللہ کے بندے، تجھے کوئی اختیار نہیں کہ ان تو جبرن غلامی میں ان کو جو ہے مبتلا کرے. ان ادو الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. یہ ہر رسول کے کلام میں بات قرآن حکیم میں آتی ہے، سورۃ الشعراء میں زیادہ آتی ہے. ہر رسول نے کہا، جتنے رسولوں کا ذکر آیا وہاں پر، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. اور ہم پڑھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، الصادق الامین، یہ پیغمبروں کا بنیادی وصف ہے، صفت، اور ہمارے دین کی بھی بنیادی صفت ہے. اتنی کہ ہر جمعے میں خطبے کے دوسرے حصے میں آپ ایک حدیث سنتے ہیں، میں ہر جمعے میں پڑھتا ہوں اسے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شاید کبھی ایسا ہوا ہو، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عطا فرمایا ہو اور یہ ارشاد نہ فرمایا ہو، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں ایفائے عہد نہ ہو، وعدے کی پاسداری. اندازہ کیجئے، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کو پورا کرنے کی صفت نہیں. یہ ہر رسول کا بنیادی وصف، ہمارے دین کا بنیادی تقاضا. جنت الفردوس پانے والے، جنت الفردوس پانے والوں کی صفات آتی ہیں سورۃ المؤمنون کے آغاز میں، 18ویں پارے کے شروع میں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وہ جنت الفردوس پانے والے کون ہیں؟ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے. اتنی بنیادی صفت، اتنی بنیادی صفت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ منافق کی تین نشانی ہیں بخاری مسلم میں، ایک یہ بھی کہ جب بھی امانت رکھوائی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے. اور آج اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے لیں تو امانتوں کا کیا حال ہے؟ شاید ہمارا تصور یہ کہ امانت بس یہ ہے، میں نے آپ کو روپیہ دیا، کچھ پیسے دیے، آپ نے وقت پر مجھے واپس کر دیے، یہ امانت ہے؟ امانت کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے. اگر اس کو وسیع تر تناظر میں لے تو پوری زندگی میری اور آپ کی امانت کے اندر آ جائے گی. اللہ نے مجھے جسم دیا ہے، کیا میں مالک ہوں اس کا؟ نہیں، میں امین ہوں، تو میں خودکشی نہیں کر سکتا، حرام ہے. میں اپنے جسم کے آدا کو کاٹوں، یہ حرام ہے. یہ امانت ہے میرے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی. مثالاً ایک دو باتیں میں نے عرض کر دی، یہ جسم میرے پاس اللہ کی امانت، اس جسم کی صلاحیتیں میرے پاس اللہ کی امانت. بڑے نعرے لگوا دیے عورتوں سے, ہمارا جسم ہے جو چاہے ہم سو کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ غیر اسلامی نعرہ ہے. اٹس مائی اسٹائل, اٹس مائی لائف, اٹس مائی چوائس, جو چاہوں سو میں کروں, میرا اختیار ہے, میرا جسم ہے. نہ, ہم مالک نہیں ہیں, ہم امین ہیں, اور مالک کے متعین کردہ دائرے میں رہ کے جو چاہے کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر علیہ السلام نے جو دائرے متعین کر دی اس میں رہ کے جو چاہے سو کریں. لیکن میں چاہوں میں جو چاہوں سو کروں, اٹس مائی اسٹائل, اٹس مائی چوائس, اٹس مائی لائف, اٹس مائی باڈی, یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے. تو یہ جسم اللہ کی امانت, مال اللہ کی امانت. جو پانچ سوالات والی مشہور حدیث سے کئی مرتبہ پیش کی گئی, اس میں پہلے دو سوال کیا ہے, زندگی کہاں لگائی, دوسرا سوال کیا ہے, جوانی کہاں کھپائی, تیسرا چوتھا سوال مال کے بارے میں, مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا. اولاد بھی اللہ کی امانت ہے, اس اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. کلکم راعین وکلکم مسئول رعیتہ, ہر ایک تم میں سے راعی ہے, ہر ایک تم میں سے نگہبان ہے, اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے, اس کے زیر تحت جو لوگ ہوں گے, ان کے بارے میں سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. بھائی اولاد کو آج ہم کیا بنا رہے ہیں, کہاں لگا رہے ہیں, جواب ہم نے دینا ہے. بچے بڑے بگڑ گئے ہیں, بچیاں بڑی بگڑ گئی ہیں, آپ سے باہر ہو گئے ہیں, ہاتھ سے نکل گئے ہیں, یہ نہیں چلے گا. میں ذمہ دار ہوں اپنی اولاد کا, اور میں یہ لفاظ ہی نہیں کر رہا, رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث سن لیجیے, مشہور حدیث ہے. آپ نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت مراد توحید پر, اسلام پر. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی, نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں. سب سے بڑا ذمہ ماں باپ کا ہے, باقی سب کچھ ہوگا وہ بعد میں. آپ کے میرے گھر میں پیدا ہونے والا, پلنے والا بچہ فرینچ نہیں بولتا, فارسی نہیں بولتا, وہ اردو کیوں بولتا ہے؟ ماں باپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. کیا خیال ہے جی؟ تو کیا کر رہے ہیں ماں باپ آج؟ اللہ پوچھے گا کل اولاد کو کیا بنا ہے. کہا اللہ, اولاد امانت ہے اللہ کی. آفس میں بیٹھا ہوا, ایک ادارے میں نوکری کرتا ہوں, 15-20-25-30 ہزار جو بھی میری تنخواہ ہے سو ہے, ادارے نے مجھے کچھ فیسلٹیز دی ہوئی. کائے کے لیے دی ہوئی؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے دی ہوئی. اس لیے دی ہوئی کہ ادارے نے میرے ذمے جو کام لگایا وہ کام کرنا میرے لیے ممکن ہو, سہولت ہو جائے. اب جو کچھ بھی مجھے وہاں فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں وہ امانت ہے میرے پاس. میں تنخواہ لے لوں جتنی بھی, یا تو کام نہ کروں, چھوڑ دو, میں کام ہے چھوڑ دو, بس ختم, تلاش کرو پھر ایک اور روزی جو بھی ہے. لیکن میں نے طے کیا ہے, میں نے معاہدہ کیا ہے, وعدہ بھی آ گیا اس کے اندر. تو اب یہ جو وقت ہے جس کی میں تنخواہ لے رہا ہوں, یہ کیا ہے میرے پاس؟ امانت ہے. کیا کر رہا ہوں میں اس کے اندر؟ اگر اس طرح کھولے تو بتائیے زندگی کا کون سا حصہ بچے. جنت چاہیے تو قرآن کہہ رہے وہ اپنی امانتوں کی لحاظ رکھتے ہیں, اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں. ایمان پر رہنا ہے تو منافقت سے بچنا ہوگا. منافق ایک علامت ہے, جب امانت رکھوائی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے. اور چیزیں شامل کریں, کسی نے کہا میرا سلام فلاں کو پہنچا دینا, یہ امانت ہے میرے پاس. تنہائی میں آپ نے مجھ سے, میں نے آپ سے کوئی مشورہ کیا انفرادی معاملے پر, تو وہ بات میرے علم میں تو آ گئی نا آپ کی پرسنل, لیکن یہ بات اب میرے پاس امانت ہے, مجھے اس کو راز میں رکھنا چاہیے. اسی طرح بہت سارے اداروں کے اندر, آرگنائزیشنز کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, اور اس میٹنگز کے اندر ڈیسیجنز ہوتے ہیں. وہ ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی کہ کیا ڈسکشن اور ڈیسیجن اناؤنس ہوتا ہے. اب اس مجلس کے اندر جو باتیں ہوئی وہ بھی امانت ہے. جیسے ایک حدیث میں یوں بھی آئے کہ المجالس بالامانہ, جو مجلسیں ہیں, جو گیدرنگ ہوتی ہے, مل بیٹھ کر لوگ گفتگو کرتے ہیں, کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ بھی کیا ہے؟ امانت. اور دو باتیں حدیثوں میں آتی, قیامت کی علامات یہ بھی ہیں کہ قوم کے بدترین لوگ جو ہیں, قوم کے بدترین لوگ جو ہیں وہ قوم کے حکمراں ہوں گے. اور یہ کب ہوگا؟ دوسری بات بھی حدیث میں آتی, جب لوگ امانتوں میں خیانت کریں گے. ابو داؤد کی روایت ہے, جب لوگ امانتوں میں خیانت کریں گے تو ان کے ذلیل ترین لوگ ان کے حکمراں ہوں گے. ہم کتنا برا بھلا کہتے ہیں, چل جائے گا ایک حد تک, لیکن زیادہ نہیں چلے گا. حدیث میں یہ بھی آیا اعمالکم عمالکم، تمہارے حکمران تمہارے اعمال، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، یہ یوں کہیے تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، اعمالکم تمہارے اعمال، عمالکم تمہارے حکمران ہیں، جو تم پیش کرو گے جس طرح کے تم رویے اختیار کرو گے ویسے حکمران تم پر مسلط کیے جائیں۔ اوپر بھی غلط ہے اور بہت غلط ہے، بار ہم بھی ذکر کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہم نیچے والے سارے صحیح ہیں؟ ہم کہہ دو اسے اتنے ارب کھا لیے، اس نے اتنے کروڑ کھا لیے، اور بھائی اس کو ارب کا موقع ملا تو اس نے ارب کھائے، اگر کھرب کا میکنے ملے گا وہ کھرب کھائے گا، کروڑ والے کو ارب کا موقع نہیں ملا نا تو اس نے کروڑ کی ڈنڈی ماری، لاکھ والے کو لاکھ کا موقع ملا، اور نیچے آ جائیے۔ بچہ بھی باپ کے پیچھے پیسے آگے پیچھے نہیں کر دیتا، بیوی بھی کبھی شوہر کے پیسے آگے پیچھے نہیں کر دیتی، اجازت دے رکھی ہے تو بات الگ ہے، یا ایک حدیث کے حاصل کے مطابق اپنا بقدر ضرورت ملے تو اس کی اجازت ہے، مگر اس سے آگے وہ آگے پیچھے کرے تو یہ بھی خیانت ہے۔ اس کو موقع ہی ملا دو چار ہزار روپے کا، جو کلرکل پوزیشن پر اس کو موقع ملا دو تین ہزار روپے کا، جو پیون کی پوزیشن میں اس کو موقع ملا پچاس سو روپے کا، اس کو موقع ملا نہیں دو ہزار روپے کا کہ دو ہزار کی ڈنڈی مارے، اس تناظر میں تو دیکھیں نا، تو کیا کہ مطلب افسوس بھی ہوتا ہے، اب افسوس کا لفظ بھی ہلکا ہے، یہ ہمارے کیے دھرے جو ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ آج اللہ کی طرف سے قوموں کے بارے میں اجتماعی فیصلے ان کے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں میں چند بڑے نیک اور پادشاہ ہوں گے، لیکن عظیم اکثریت کا رخ جس رخ پر ہے اسی رخ سے مطابقت رکھتے ہوئے معاملات ان کے لیے فیصلوں کے طور پر اللہ کی طرف سے مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو بہرحال امانت میری اور آپ کی دینی تعلیمات کا ایک بہت بنیادی تقاضا ہے، ایک بہت بنیادی وصف ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ احادیث ہمارے سامنے رہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو واقعات میں یہ صفات آتی ہیں پیغمبروں کی، یہ اس لیے بھی ہیں کہ ان میں سے جن کو اختیار کرنا ہمارے بس میں ممکن ہے وہ ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں، اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ادو الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو میرے سپرد کر دو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، وہ اللہ تعالی علی اللہ، اور تم اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل کے ساتھ آیا ہوں۔ یہاں مطالعہ روک کر بس ایک بات کی یاد دہانی جو میرے لیے بھی ضروری اور آپ کے لیے بھی، اور وہ یاد دہانی ہے موت کی، جس کو عظیم اکثریت بھولے بیٹھی۔ اللہ قرآن میں تین مرتبہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور جب اجل آ جائے وقت معین آ جائے تو اللہ اس کو مؤخر نہیں فرماتا۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، ہرگز نہیں جب یہ جان حلق تک آ جائیں گی۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کچھ جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انه الفراق، اور جانے والا جان لے گا مجھے جانا ہے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، شدید تکلیف کا بیان ہے، الى ربک یومئذ المساق، اس دن تجھے لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہوگا۔ وجاء سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، آ جائے گی موت کی بے ہوشی، موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے ان للموت سکرات، یقیناً موت کی سختی ہے، اور آپ نے دعا بھی فرمائی ہے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختیوں سے۔ بھائی تنہائی میں بیٹھ کے بھی سوچیں میں اور آپ مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں، اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ پینڈنگ میں ڈالے رکھیں، ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے ماں باپ سے معافی نہیں مانگتے، بھائی سے ناراضگی کر کے بیٹھے ہوئے بھائی سے معافی نہیں مانگتے راضی نہیں کرتے، فلاں کا قرضہ اٹھا کے بھاگے ہوئے لے کے بیٹھے ہوئے دیکھا جائے گا دے دیں گے بعد میں، موت آگے تو کیا کریں گے بھائی، فلاں کا حق مارا ہوا ہے، فلاں کا وراثت کا پیسہ کھایا ہوا ہے، دیکھیں گے بعد میں پھر کبھی دے دیں گے، موقع ہے ابھی آگے تو پھر کیا کچھ کیا ہم نے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, اگر 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 موت کے بعد تو مہلت ختم ہو جائے گی. دیکھ لیں بھائی, بیوی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا ہوا, کون بچا رہا مجھے بتائیے. پڑوسی کے ساتھ معاملہ تو غلط نہیں کیا ہوا ہم نے, ہو جاتا ہے معافی مانگ لیں. اس حالت میں گئے تو پتا, کیا پتا پکڑے جائیں اللہ. حق مارا ہوا کسی کا, پیمنٹ ماری ہوئی کسی کی, دبایا ہوا پیسہ کسی کا, وراثت کا معاملہ کتنا خطرناک, قرض کا معاملہ کتنا بھاری, کئی مرتبہ باتیں ہو چکی ہیں. اور کیا انتظار میں کہ میرے 60 تو پورے ہو جائیں اس کے بعد میں دیکھوں گا. شیورٹی ہے, گارنٹی ہے, پیچھے قبرستان ہے نا بھائی, دیکھ لینا چاہیے جا کر. بہت چھوٹی سی قبر بھی ہوتی ہے, وہ 6 مہینے کے سال بھر کے بچے کی بھی ہوتی ہے, اور ایسے بھی بچے کے 2-4 سانس لینے کے بعد ان کا انتقال ہوا, دفن ان کو بھی کیا جاتا ہے. آپ کی میری کیا شیورٹی ہے؟ ابھی اس وقت میری موت اور آپ کی موت آج ہم جانے کو تیار ہیں, اور کیا نہیں آئے گی؟ ایسی اٹل حقیقت کافر مسلمان سب مانتے ہیں اس کو, وہ موت کی حقیقت ہے. اس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں, اللہ کو نہیں دیکھا دلیل دینی پڑتی ہے. ایتھیس نہیں مانتا کہتا دیکھا نہیں, سائنٹیفکلی پروون نہیں, معاذ اللہ وہ کہتا ہے. اسٹیون ہاکنگ کے بیچ بھر گیا وہ بھی یہ کہتا تھا, ایتھیسٹ تھا وہ بھی. کیا موت کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ موت خود اپنی جگہ واضح ہے, موت خود اپنی جگہ ایک نصیحت ہے. تو بھائی خدا را غور کریں کہ ہم مرنے کو تیار ہے کہ نہیں, کتنا پوسٹ پون کریں گے, کتنا پینڈنگ میں ڈالیں گے معاملات. کبھی تو میری سامان 100 برس کا, بلکہ خبر نہیں بھی تو 100 برس باقی ہیں, میرے 50 برس باقی ہے, چٹھی لکھی ہوئی ہے کسی کے پاس. آج سارے فساد و بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یقین نہیں کہ موت آنی ہے, بھول گئے قبر میں جانا ہے, بھول گئے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, بھول گئے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, بھول گئے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے, میں نے اللہ کے حقوق کے اندر کتنی گڑبڑ کر رکھی ہے, میں نے بندوں کے معاملات میں کتنی گڑبڑ کر رکھی ہے, میں نے اپنی اصل زندگی کے معاملے میں کتنی گڑبڑ کر رکھی ہے. یہ موت بہت بڑی یاد دہانی. آخری حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دن آئے مسجد نبوی میں, دیکھا کچھ تو کھلکھلا کر باتیں کر رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی, اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد رکھو تو تم پر اس طرح غفلت کبھی طاری نہ ہو, تم پر اس طرح کبھی غفلت طاری نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی گئے اللہ کے نبی کیسے اس کو دور کرے صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد رکھنا, کثرت سے قرآن کی تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد رکھنا, یہ کرو گے تو تمہارے دلوں کا زنگ دور ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو بری موت سے بچائے اور موت کا یقین عطا فرمائے, اور ابھی مہلت ہے اللہ میں پلٹنے کی, رجوع کرنے کی, سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے, اور اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.